درود بر یه ملکی که بودن نواز جمعیرات جمعی کا دن ہے بہت زیادہ ثواب آیا ہے سلوات پڑھنے کا محمد آل محمد پر ملکی بودن نواز صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره والسبب للمزید من فضله والدلیلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على عدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون درود بجي محمد علي محمد عزیزان گرامی ایام عزا پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا کس حد تک گفتگو کس موضوع پر کہاں تک پہنچی یہ خدا جانتا ہے کیا مفید باتیں آپ حضرات کو پتہ لگی کس حد تک محبت اہل بیت میں اضافہ ہوا یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا پروردگار جانتا ہے اور ہمارے زمانے کے امام جانتے ہیں کس حد تک قرآن پر گفتگو ہوئی قرآن کے احکامات پر گفتگو ہوئی یقیناً یہاں جو بھی نو دن میں آپ کے سامنے آیا اور جو باتیں پیش کی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ موضوع کا حق ادا کر دیا گیا ہو بلکہ اس کا مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے آپ کے ذہنوں میں سوالات کو پیدا کیا جائے سوالات کو بیدار کیا جائے اور آپ کا ذہن تحقیق اور جستجو کی جانب جائے اور وہ ایک کلی باتیں عمومی باتیں جو جنرلی بات کہی جا سکتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو سوالات مجھ سے کیے جاتے تھے نوجوان ہمارے بچے کرتے تھے اور بعض اوقات بزرگ بھی تو ان کے جواب بھی کسی حد تک میں نے دینے کی کوشش کی پروردگار عالم نے قرآن جو نازل کیا ہے وہ اس انداز سے نازل کیا اگر آپ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک اس کا مطالعہ کریں بغور تو لگتا ایسا ہے کہ پروردگار کے پاس وقت بالکل نہیں ہے اور پروردگار صرف اور صرف کام کی بات کرنا چاہتا ہے کہیں پر آپ کو قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو پروردگار آپ یہ کہیں کہ قرآن ذرا یہاں موضوع سے ہٹ گیا قرآن نے یہاں پر ذرا شوخی کی مذاق کیا مزاح کیا اور طنز کرتا ہوا قرآن آگے بڑھ گیا نہیں قرآن نے جو بات کری ہے وہ حقیقت ہے گویا قرآن دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ پیغمبر جو محمد مصطفیٰ ہے اس کے علاوہ کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ قرآن کو دریافت کر سکے قرآن کو وصول کر سکے بے تحاشا اعتراضات آتے ہیں کہ اگر اختلافات ہیں تو کیوں ہیں اور قرآن نے نام چنی لیا افراد کا شخصیات کا امامت کے مسئلے کو واضح کیوں نہیں کیا قرآن نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے ایک ایک چیز کو مطالعہ کرے جا کر انسان دیکھے پڑھے قرآن کے بارے میں جب ایک بات آتی ہے تو ایک بات کہہ کر اور پھر آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے بہت زیادہ یہ بات کری جا رہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن کو سمجھیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ جو کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ کہنا کیا چاہتی ہے. عزیزان گرامی دیکھیے, آپ حضرات ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جس شخص نے جس زبان میں جو بات کہی ہے, جس شخص نے جس زبان میں جو گفتگو کی ہے, اگر آپ کو وہ زبان آتی ہے اور آپ اس کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ترجمے کا سہارا نہیں لے رہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی شخص نے یہ بات کری اور اس کی جانب نسبت دے سکتے ہیں. جیسے ہی آپ ترجمے کی طرف آئے تو ترجمہ اردو کا ہے, آپ اردو پڑھ کر خدا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے یہ لفظ کہا. لفظ جو آپ نسبت دے رہے ہیں وہ اردو کا ہے, کتاب عربی میں نازل ہوئی ہے. میڈیم آپ کو کس نے لانے کا حق دیا؟ میری بات توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میڈیم آپ کو کس نے لانے کا حق دیا؟ بولا نا, پھر تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ ایک الگ پرابلم ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے بات کہ جو کورٹ میں لا میں وکلا حضرات کو, لائر حضرات کو, کہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں ان کے مطابق ذرا سوچئے کہ کہنے والے نے بات کہی انگریزی میں, فرانسیسی زبان میں, پرتگالی زبان میں, اسپینش زبان میں, آپ نے ترجمہ کیا, اب آپ اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں؟ مطلب ترجمہ اگر اچھا ہو تو نسبت دے سکتے ہیں. بہت اچھی بات کری آپ نے, ترجمہ اگر اچھا ہو تو نسبت دے سکتے ہیں. عزیزان گرامی, ترجمہ جتنا بھی اچھا ہو, کبھی کبھی جب ایک زبان سے دوسری زبان میں الفاظ منتقل ہوتے ہیں تو جو چیز پہلی زبان میں ہوتی ہے وہ ترجمہ ہونے والی زبان میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا, نام و نشان نہیں ہوتا, اب کیسے ترجمہ کریں گے؟ ما من الہ الا اللہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جو ما من الہ کے اندر جو لطافت ہے, جو ظرافت ہے, اس کو آپ کیسے منتقل کریں گے؟ کس طرح سے آپ یہ کہیں گے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ یہ جو تطہیرا آپس بعد میں لایا گیا, یہ جو تطہیرا لایا گیا, یہ جو آخر میں تطہیرا کا لفظ لایا گیا, اس کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پاک کر دے, جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. عزیزان گرامی, قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ آپ کہاں سے لائے؟ یہ ہم نے تطہیرا سے نکالا. تو پاک کرنے کا حق جو ہے, حق عربی کا لفظ ہے, یہ کیا پروردگار نہیں لا سکتا تھا؟ پروردگار کیوں نہیں لایا؟ یطہرکم حق کا تطہیر, ہم پاک کر دیں جو حق ہے تطہیر کا, پاک کرنے کا. خدا یطہرا کے بعد تطہیرا کیوں لایا؟ خدا کیوں لایا ایسا لفظ؟ یہ جو ما من الہ, کوئی خدا ہے ہی نہیں, یہ بات کہنا کیا چاہتی ہے؟ قرآن میں لا تعداد ایسی باتیں موجود ہیں, لا تعداد ایسی باتیں موجود ہیں, آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو کیا ہم ترجمہ پڑھنا بند کر دیں؟ آپ ترجمہ پڑھیے, لیکن ترجمہ پڑھ کے آپ کوئی آخری نتیجہ نہیں نکال سکتے. آپ کو اصلی زبان جس میں کوئی کتاب آئی ہے اور جس کے ذریعے آپ سمجھ رہے ہیں, میڈیم کو آپ کو ہٹانا ہوگا. آپ کو عربی سیکھنی ہوگی, اس کے بعد جا کر آپ کو سمجھنا ہوگا. آپ جتنا بھی خوبصورت ترجمہ کر لیجئے, میں اسے کئی دفعہ ممبر سے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیا رب انی وحن العظم مني واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک یا رب شقیہ. پروردگار, اب آپ اس کا ترجمہ کرتے رہیے, سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہے. کافا یا انسان, ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ, یاد کرو وقت کے جب زکریہ کو خدا کی رحمت نے یاد کیا. درود بھیجے محمد آل محمد. پروردگار عالم, انشاءاللہ کہ جناب سیدہ کی اولاد کو ترقی عطا فرمائے, کثرت عطا فرمائے, کامیاب عطا فرمائے. جناب سیدہ کی اولاد کے لیے, کہ جو جناب سیدہ کے مقصد کو آگے بڑھا رہی ہے, ان کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات بھیج دی. تو عزیزان گرامی, دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم قرآن کو سیکھیں. یہ غیب سے نازل ہوا ہے. ترجمہ ضرور پڑھیے, آپ پڑھیے ترجمہ. اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے, ترجمہ اگر پڑھا جائے, اگر نہ پڑھا جائے تو آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قرآن آیا ہے عمل کے لیے. بالکل صحیح ہے. میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں آپ عمل کیجئے, لیکن قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ اچھا اب کوئی بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، حدیث قصہ کی، دعائے کمیل کی، اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھنا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا فائدہ پڑھنے کا، یہ تو طوطا بھی پڑھ سکتا ہے. بس یہی وہ بات ہے کہ جہاں پر پروردگار غیب سمجھانا چاہتا ہے. دیکھیے اگر قرآن نام ہوتا فزکس کی کتاب کا، کیمسٹری کی کتاب کا، یہاں پر میں اپنے موضوع سے مرتبط کر رہا ہوں بات کو کہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی، قرآن اور سائنس اور دین اور سائنس، اگر قرآن نام ہوتا فزکس، کیمسٹری، بزنس، اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ کی کتاب کا، اور آپ کو مجھ کو انگریزی آتی لیکن ہم نے مینجمنٹ نہ پڑھا ہوتا، ہم شروع سے آخر تک اس کتاب کو پڑھ تو لیتے لیکن مینجمنٹ کے وہ قوانین کے جنہیں جا کر یونیورسٹی میں سیکھا جاتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ہم نے مینجمنٹ نہیں پڑھا. پولیٹیکل سائنس کی کتاب ہم پڑھ تو سکتے ہیں، انگریزی آتی ہے، لیکن اس کی ٹرمینالوجی کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے پولیٹیکل سائنس استاد کے پاس جا کر نہیں پڑھی. اکاؤنٹنگ کا بھی یہی حال ہے، ہم انگریزی میں پڑھ تو سکتے ہیں اکاؤنٹ کی کسی فائل کو لیکن سمجھ نہیں سکتے ہو کیا رہا ہے. اگر قرآن اکاؤنٹنگ، بزنس مینجمنٹ، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی کی کتاب ہوتی تو یہ بات کہنا آپ کا صحیح تھا. مسئلہ قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ جو اس کو دوسری کتابوں سے جدا کر دیتا ہے کہ یہ کتاب غیب سے آئی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمیں پسند ہے یہ بات کہ تم انہی الفاظ کو دہراؤ. سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات نہیں، یہ فزکس کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے جس کے لیے سمجھنا ضروری ہو. تم اس کتاب کے الفاظ کو دہراؤ، فخر ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، ہمیں پسند ہے یہی الفاظ دہراؤ. درود بھیجیے محمد علی محمد. ہمیں پسند ہے یہی الفاظ دہراؤ. بچوں کے لیے ایک بات، ہر ملک کا جو قومی ترانہ، نیشنل اینتھم، وہ بچوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے پوری؟ کنڈر گارڈن میں جو بچہ جاتا ہے مونٹیسری میں، اس کی سمجھ میں آتا ہے ترانہ جو پڑھ رہا ہے صبح کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا اپنا ترانہ ہے، پورے پڑوسیوں کے ملک میں چلے جائیے، ان کا اپنا ترانہ ہے، ہندوستان کا اپنا ترانہ ہے، افغانستان کا اپنا ہوگا، ایران کا اپنا ہوگا، چین کا اپنا ہوگا، دنیا میں جاتے جائیے اور دور، ہر ملک کا قومی ترانہ ہے. آپ کے بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ قومی ترانہ جو پڑھ رہا ہے صبح کو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے نہیں، تم یہ پڑھو. اچھا بات کو آگے بڑھاؤں، آپ کسی ملک میں گئے مہمان، سرکاری مہمان بن کے، آپ کو زبان نہیں آتی، آپ کو چینی نہیں آتی، آپ چین میں گئے، آپ کو ہندی نہیں آتی، سنسکرت نہیں آتی، آپ ہندوستان گئے، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کسی عرب ملک میں گئے سرکاری مہمان بن کے، وہاں ان کا ترانہ بجایا جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں، آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ کہ وہ کھڑے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہوئیے. پسند ہے یہاں کے لوگوں کو، ہر ملک کے لوگوں کو، کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب رشتہ ایک دوستی کا، محبت کا مضبوط ہوگا، ورنہ تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا، ان کو گرا گزرے گا اور تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. یہی بات ہے نا؟ اچھا ادب کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. پروردگار فرما رہا ہے فقر ما تیسر من القرآن، قرآن جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. کیوں پڑھو؟ کیونکہ ان الفاظ کو جب ادا کرو گے تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہم کو ان الفاظ سے محبت ہے. اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بات ثابت شدہ ہے اور وہ بات پروف ہو چکی ہے، میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں، ایک بات پیش کر رہا ہوں. ذرا درود بھیجیے تاکہ مسئلہ بتا دوں آپ کو. یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، فلکچویشن آف ٹیمپریچر، تو مجھے ہے الرجی، اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آتا ہے جو گستاخی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور بے ادبی، لیکن کوئی اور رستہ نہیں ہے. آپ کہیے تو اتر جاؤں گا، ورنہ اسی طرح سے آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اور آپ حضرات مجلس کے بعد مجھے اگر نسخے بتائیں گے تو اتنے نسخہ سن چکا ہوں میں کہ آپ کو نسخہ بچا نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات کو زحمت ہوگی، میرے پاس نسخوں کی بہت لمبی فہرست موجود ہے. تو دیکھیے ہم جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، علماء، تمام علماء کہتے ہیں، آیت الکرسی پڑھیے صاحب، اس کا یہ ثواب ہے. اچھا آیت الکرسی، قرآن زیادہ پڑھیے، آپ کا دماغ تیز ہوگا، آپ کی یادداشت تیز ہوگی، میموری بڑھے گی، الزائمر نہیں ہوگا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اچھا کل اگر کوئی چیز آ کر، اگر کل سائنس آ کر یہ کہہ دے کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان کی جو موومنٹ ہوتی ہے، کبھی کرو ہوتی ہے، کبھی اسٹریٹ ہوتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، इसका फायदा ये होता है कि आपकी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ ज्यादा तेज कर देती है और आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। और अगर आप हर रोज इतनी 100 दफा आयतल कुर्सी पढ़ें तो दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन सही से पहुंचता रहता है, क्लॉटिंग का खतरा खत्म हो जाता है और आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। अगर कल साइंस आकर ये साबित कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त कह रहे पढ़ेंगे भाई, उस वक्त पढ़ेंगे, अभी खुदा कह रहा है पढ़िए, उलमा ने कहा पढ़िए तो पढ़िए। देखिए कल तक हमें कहा जाता था कि साहब, बहुत सीधी सी मिसाल है कि आटे को छान कर रोटी पकाइए, उसकी भूसी अलग कर दीजिए, क्योंकि आटे का रंग, रोटी का रंग खुशनुमा नहीं रहता। अब साइंस ने यह साबित किया कि इसका ताल्लुक हाफजे से भी है, मेमोरी से भी है, हार्ट अटैक से है, ब्लड प्रेशर से है, कोलेस्ट्रॉल से है, ब्लड क्लॉटिंग से है। अगर आप भूसी वाली रोटी खाएं तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और मेमोरी आपकी बढ़ेगी। मुझे बताया किसी ने, तो बहरहाल मैंने जाकर, जो आजकल तो हर जगह पे कोई भी किताब आप डाउनलोड कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठे बैठे वही बटन दबाया वो चीज आ गई सामने, पढ़ा मैंने, तो वहां पे रिसर्च ये लिखी हुई थी कि जब आप भूसी वाला आटा खाते हैं तो उससे जो उसमें भूसी होती है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज में खून का दौरान अच्छा रहता है जिससे क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड का जो गाढ़ापन है, जो डेंसिटी है उसको मेंटेन रखती है, दिमाग की तरफ ब्लड अच्छा जाता है जिससे आपकी मेमोरी भी अच्छी रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहता है जिससे आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, आपकी वेन्स आर्टरीज बंद नहीं रहती। अच्छा, साइंस ने साबित कर दिया, जैसे ही साबित किया अब साहब भूसी की कीमत महंगी हो गई और वो आटा जिसे लोग फेंक देते थे, छोड़ देते थे, नहीं खाते थे, अब उसी आटे की कीमत महंगी हो गई। और एक साहब बता रहे थे पता नहीं न जाने कितना महंगा मिलता है वो आटा। अब आप जाकर 1400 साल पहले देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोटी खाते थे वो छने हुए आटे की नहीं खाते थे। तो देखिए हम किस इंसान की बात कर रहे हैं, उस इंसान की। अभी मुझसे किसी नौजवान ने सवाल किया, मैंने उसको यही जवाब दिया था कि माना आज ये एक्सेप्ट नहीं की जाती बात, या कल वो एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, ये होता था वो होता था। तो अजीजा ने गिरानी, हम किस इंसान की बात कर रहे हैं? वो इंसान जिसने कल पहिया ईजाद किया, परसों प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग का ईजाद हुआ, उसके बाद कंप्यूटर आया, टाइपराइटर आया, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, मोबाइल फोन आया, फैक्स आया। जब फैक्स आया था हमारे लड़कपन और नौजवानी या जवानी के जमाने में या बचपने के जमाने में कहिए, फैक्स आया था तो बड़े हैरानगी से लोग देखते थे, ताज्जुब से कि साहब वहां पर कागज रखा, यहां पर खुद ब खुद निकल आया। इंसान ने एक छलांग और लगाई और कहा, वो कागज तो निकलता था तो रंग भी बदनुमा होता था, छपाई भी खराब होती थी। अब यह है कि वहां पर रखिए आप शीशे के तख्ते के ऊपर, एक शीशे के टुकड़े के ऊपर रखिए, उसको स्कैनर कहते हैं, जिस जो रंग होगा वैसा ही निकलेगा बल्कि उससे अच्छा निकलेगा। तो ये इंसान जिसने इतनी तरक्की की है, आप इस इंसान की बातों पर ज्यादा कान मत धरिए। देखिए शरीयत ने क्या बताया, शरीयत में जाकर अगर आप सोने का तरीका, उठने का तरीका, शरीयत जो बता रही है कि सीधे पहलू पर सो, दायां हाथ रुखसार के नीचे रखकर सो, या बाएं पहलू पर सो, या पीठ के बल सो, खबरदार पेट के बल मत सो ना। आज साइंस आकर बता देती है और कहते हैं वाह साहब क्या दीन है हमारा। जो की रोटी खाने का यह फायदा है, सिरका खाने का यह फायदा है, रोगन जैतून खाने का यह फायदा है। साहब रोगन जैतून की कीमत दुनिया में बढ़ती जा रही है, रिसर्च आगे बढ़ रही है। हदीस है रसूल खुदा की कि फल के साथ दुरूद भेजे मोहम्मद आलम, फल के साथ खाना मत खाओ। फल खाने को बर्बाद कर देता है या खाना फल को बर्बाद कर देता है, क्या मतलब? उसका असर खत्म हो जाता है। अब ये आप रिसर्च करते रहिए, देखते रहिए, तिब्बे आइम्मा के नाम से किताबें छप चुकी हैं। अब वो एक अलग शोभा है, मैं नहीं कह रहा कि आप उस किताब को दें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, मैं कसम ये नहीं कह रहा। अब अगर ये इंसान ऐसा है और इस इंसान की सलाहियत ऐसी है तो मुझे बताइए कि अगर खुदा कुरान में ये फरमा रहा है सूरह यूनुस में, हुवल्लज़ी जअला शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा, कि वही परवरदिगार है कि जिसने सूरज और चांद को रोशनी बख्शी, और मैं आपसे कहूं कि कोई सुनने वाला कह बोला ना ये कैसे हो सकता है, आपके भाई खुदा कह रहा है और कई करोड़ों लाखों अरबों खरबों सालों से ये चांद और सूरज रोशनी दे रहे हैं, कोई इतराज है आपको? हाँ बड़ा सही कह रहे हैं आप, ये करोड़ों साल हो गए, अरबों खरबों साल हो गए, खुदा को आप भी मानते हैं, खुदा को मैं भी मानता हूं। अब अगर आपसे कहा जाए खुदा ने करोड़ों अरबों खरबों साल से किसी मखलूक को बाकी रखा हुआ है और आप मुझसे पूछे वो मखलूक कौन सी है, मैं कहूंगा साहब ये देख लीजिए चांद और सूरज, आप जाकर साइंस की किताबों में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे, आप मान लेंगे बात को। हाँ सही भाई, क्या खुदा के वजूद की दलील है, हम भी खुदा को मानते हैं, आप भी खुदा की कुदरत को, आप भी और हम भी। अब खुदा ने क्या क्या पैदा किया, हम और आप मिलकर ढूंढते तो चांद सूरज सितारे हमको दिखते, ये वाजह है बात। अच्छा, इसका मतलब है खुदा की कुदरत ये खल्क कर सकती है। अब अगर ये सवाल किया जाए कि देखो हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले वलो करिहल मुश्रिकून वलो करिहल काफिरून, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा हक के साथ दीन के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि दीन इस्लाम हर दीन पर गालिब आ जाए, चाहे कुफार को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, चाहे मुश्रिकों को कितना बुरा क्यों ना लगे। तो आप कहेंगे मौलाना देखिए दीन तो गालिब हो गया, कहां गालिब हुआ, परवरदिगार ने वादा किया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। दीन गालिब कब हुआ मौलाना, अभी तो दीन के बहुत से काम, आप कहें मुझसे कि दीन तो गालिब हो गया, तो मेरा जवाब ये होगा दीन कहां गालिब हुआ। आप कहेंगे देखिए मौलाना रिसर्च हो रही है, कितने मिसवाक का तरीका यह है, दांत को साफ करना चाहिए और इतर लगाना चाहिए और गुस्ल करना चाहिए, कपड़े सफेद पहनने चाहिए, ये सब बातें रसूल खुदा ने बताई और आज की दुनिया मान रही है। अजीजानी गिरामी, दीन सिर्फ हाइजीन के लॉ का नाम नहीं है, दीन कहता है मीराज भी तकसीम करो तो कुरान के मुताबिक, शादी करो कुरान के मुताबिक, तलाक दो कुरान के मुताबिक, मोहब्बत करो जिससे करनी है कुरान के मुताबिक, नफरत करो कुरान के मुताबिक, अपने मुआशरे को चलाओ कुरान के मुताबिक, बीवी बच्चों के हुकूक कुरान के मुताबिक, वालदैन के हुकूक कुरान के मुताबिक। दीन सिर्फ हिफ्जान सेहत के उसूलों पर अमल करने का नाम नहीं है, दीन नाम है कंप्लीट पैकेज का, जो शुरू हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से और खत्म हुआ कुलाउज बरबिन्नास मलिकिन्नास पर आकर। ये पूरा मुकम्मल पैकेज है अगर किताबी सूरत में देखे, और अगर इंसानी सूरत में देखे रसूल खुदा से शुरू हुआ इमाम जमाना पर खत्म हुआ। कंप्लीट पैकेज का आप इस पर अमल कीजिए, तो आप समझते हैं कि मिसवाक का, सोने का, जागने का, खाने पीने का तरीका दुनिया ने मान लिया जो इस्लाम ने बताया, तो ये दीन फतह आ गया हमारा, मुश्रिकों पर कुफारों पर इस्लाम गालिब आ गया। इस्लाम का गलबा उस वक्त होगा कि जब एक एक बात जो परवरदिगार ने कुरान में और हदीस में और आइम्मा मासूमीन ने बताई है उसके मुताबिक लोग अमल करें, तब दीन का गलबा आएगा और किसी को उसके बारे में शक न हो। तो यह कब होगा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, अगर ये रसूल के जमाने में हो गया तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो या तो आप ये कहिए कि आयत गलत कह रही है नऊज़ुबिल्लाह, ये हो नहीं सकता, या इस बात का इंतजार कीजिए कि एक वक्त आएगा कि जब हमारा दीन तमाम अदियान पर फतह पा लेगा। अगर आप कहें रसूल खुदा के जमाने में दीन ने फतह पा दी थी तमाम अदियान पर, तो ये बहुत वाजह है कि यह बात गलत है, जो ये बात कह रहा है वो झूठ बोल रहा है या गलती कर रहा है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ जजीरा नुमाए अरब में इस्लाम फैला था, इराक तक इस्लाम पहुंच नहीं सका था कि जो हिजाज के साथ मुत्तसिल थी जिसकी सरहद, ईरान तक नहीं पहुंचा था, यमन तक पहुंचा था, हिजाज तक पहुंचा था, शाम उर्दुन मिस्र का जो इलाका है इस्लाम वहां पर भी नहीं पहुंचा था, तो कैसे गलबा पा दिया। और अगर आप कहें कि नहीं बाद में तो पहुंच गया, तो बाद में अगर पहुंचा तो क्या इस्लाम के तमाम कवानीन पर अमल हो रहा था। अरे साहब, मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद रसूल खुदा के खलीफा, रसूल खुदा के भाई और सहाबी जलीलुल कद्र सहाबी अली इब्न अबी तालिब पर लानत की जाती थी, ये था इस्लाम, यह है इस्लाम। रसूल खुदा के सहाबियों को 40 हिजरी से 60 हिजरी के दरमियान 20 साल में जाकर देखिए रसूल खुदा के कौन कौन से अजीम सहाबी मुसलमानों की तलवार से कत्ल हुए, बादशाह के हुक्म से कत्ल हुए, ये है इस्लाम, ये इस्लाम को गलबा मिल रहा है। जुमे की नमाज बुध को पढ़ाई जा रही है और कभी कभी कनीज को भेजा जा रहा है कि तुम जाकर फजर की नमाज पढ़ा दो, क्योंकि वादी कूफा शराब के नशे में धुत अपने कमरे में पढ़ा था, यह है इस्लाम। تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ صاحب بنی عباس بدعمیہ کے بادشاہوں کے فرض کیجئے دربار سے شراب کا جام چوری ہو گیا. خلیفہ نے پوچھا خلیفہ بھی کہہ رہے ہو شراب کا جام چوری ہونے کا واقعہ بھی دربار سے لکھ رہے ہو. بھائی خلافت کو معلوم ہے بنو عباس بنو امیہ کی یا شراب کے جام کے چوری ہونے کو معلوم؟ تو یہ اسلام تھا. رسول کے نوازے کا سر رکھا ہے سامنے اور خبیث ملعون شخص ملعون خاندان سے تعلق رکھنے والا شراب پی رہا ہے, یہ ہے اسلام؟ تو کب اسلام کو فتح ملی؟ اسلام کو کب فتح ملی؟ یقیناً اسلام کو فتح نہیں ملی. ایک وقت آئے گا ایسا کہ جب اسلام کو فتح نصیب ہوگی. علامہ شبلنجی نے نور الافسار میں لکھا اور گنجی شافعی نے عقد الدرر میں لکھا کہ یہ آیت لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اسلام کو فتح نصیب ہوگی, اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا, اسلام کی حقانیت ہر ایک کے سامنے آئے گی. وہ وقت ہوگا کہ جب رسول کی نسل سے تعلق رکھنے والا آخری امام مہدی آخر الزمان ظہور کرے گا. امام زمانہ ظہور کریں گے جب, تو جب اسلام کو فتح نصیب ہوگی. اچھا تو امام زمانہ بھائی دیکھیے, امام 250 ہجری کے اندر رسول خدا کی سال ہجرت, رسول خدا کی رحلت کے 240 سال بعد پیدا ہوئے, کیا ان کا انتقال ہو گیا امام کا؟ نہیں, ابھی تک زندہ ہے. بولے تو یہ کیا بات کی؟ یہ بات آج کل کی سائنس کے حساب سے صحیح نہیں ہے. دیکھیے آج کل بہت لوگ پڑھے لکھے ہو گئے اور یہ باتیں مت کیجیے 1400 سال سے ایک آدمی زندہ ہے. کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ اعتراض کیا ہے آپ کو اگر ایک آدمی 1400 سال سے زندہ ہے؟ کہا ایک آدمی کیسے 1400 سال سے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ جب میں نے قرآن اور قرآن کی آیت پڑھی تھی چاند اور سورج کے بارے میں کہ خدا نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے کروڑوں سال سے, اس وقت تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا تھا. وہ الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً, مانا وہ چاند سورج کی بات الگ ہے. ارے آپ چاند سورج انسان حیوان میں مت پھنسیے, خدا کی قدرت کو دیکھیے نا. اگر آپ خدا کو مانتے ہیں, خدا کی قدرت میں آپ کو شک ہے؟ خدا کی قدرت میں شک نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ ثبوت کریں. جا کر دیکھیے 150 کے قریب کتابیں ہیں اہل سنت اور اہل تشیع, اسلام کے دونوں فرقوں نے کہ جو سنی اور شیعہ ہیں اپنی کتابوں میں امام زمانہ کے بارے میں لکھا ہے. حدیثیں موجود ہیں رسول خدا کی, خدا کی قدرت میں آپ کو شک نہیں ہے, رسول خدا کی حدیثوں میں آپ کو شک نہیں ہے, تو آپ امام زمانہ کے وجود کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان کیوں نہیں لیتے کہ کوئی ہے فرد رحمت میں؟ اور ہمارے ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی کہ جب آدم کے ساتھ ساتھ آدم سے 4000 برس پہلے پروردگار نے شیطان کو خلق کیا, شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, شیطان نے خدا سے یہ مہلت مانگ لی, رب انذرنی الی یوم یبعثون, پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے جب تو اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا, انک من المنذرین, پروردگار نے کہا تجھے مہلت دی گئی. شیطان آدم کی ولادت سے بھی 4000 برس پہلے تھا, آدم کے ساتھ بھی تھا, 124000 انبیاء کی امتوں کے ساتھ تھا, بہکاتا رہا تھا, ابھی تک موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا, حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا, ایوب کے زمانے میں تھا, ابھی تک موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. آپ کو شیطان کے وجود کے بارے میں تو کبھی شک نہیں ہوا؟ یہ ہمارے بزرگ عالم دین نے فرمایا, انہی کی بات ہے, ثواب بھی ان کو پہنچے کہ بھائی شیطان پہ تو آپ کو شک نہیں ہے. کہا وہ شیطان تو دیکھیے وہ تو امتحان لینے کے لیے بنایا ہے. اچھا جو خدا نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے, بل رفعہ اللہ, اللہ نے اٹھا دیا چوتھے آسمان کی طرف, ابھی تک عیسیٰ موجود ہے. رسول خدا کی رحلت کو 1400 سال ہو گئے, عیسیٰ 500 سال پہلے آئے تھے, تقریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ موجود ہے. آپ کو اعتراض ہے 1400 سال کی عمر پر امام زمانہ کی عمر پر؟ حضرت عیسیٰ تو ان سے بھی 500 سال بڑے ہیں, ان پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ تو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. بھائی دلیل کے ساتھ بات کیجیے آپ نا, آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ خدا نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اچھا آپ کو اعتراض ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے, یہ زمین پر ہے, آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ بھائی مقصد کیا ہے مولانا یہ بتائیے نا. پروردگار نے قرآن نازل کر دیا, سب کچھ ہو گیا. یہی تو میں بتا رہا ہوں مقصد ہے, لیو زیرا ہوں الدین کلے, یہ دین اس لیے آیا ہے کہ ایک ایسی ہستی اس دین کی حقیقتوں کو اجاگر کرے کہ جو اجتہاد کے ساتھ دین کو پیش نہ کرے، براہ راست خدا سے علم لے کر حق کو پیش کرے. مجتہد اجتہاد کرتا ہے، مجتہد رات بھر دن بھر بیٹھ کر آیات کو پڑھتا ہے، روایات کو دیکھتا ہے، سند کو دیکھتا ہے، الفاظ کے معنی کو دیکھتا ہے، لغت کی کتاب کو دیکھتا ہے، پھر کبھی کہتا ہے واجب ہے، حرام ہے، احتیاط واجب ہے، احتیاط مستحب ہے، اور پھر وہ مختلف فتوے دیتا ہے. یہ اس مجتہد کے ذریعے دین نہیں چلے گا. یہ دین اگر مجتہدوں کے ذریعے چلتا تو ایک حد تک چل سکے گا. مجتہد اس منزل پر نہیں ہے جب جس منزل پر حضرت حجت ہے، وہ براہ راست نور الہی سے متصل ہے. اللہ اور السماوات کی وہ عملی تفسیر ہے. مجتہد کتاب کے ذریعے علم حاصل کر کے بتاتا ہے، حضرت حجت براہ راست خدا سے علم حاصل کر کے بتاتے ہیں. کہاں کتابوں کے صفحے پلٹ کر علم حاصل کر دو، اور کہاں براہ راست خدا سے علم لینا. بھائی وہ تو حضرت عیسیٰ تو کسی مقصد کے لیے، اچھا حضرت ادریس کو کیوں رکھا ہوا ہے ابھی تک زندہ ہے، حضرت خضر کو کیوں رکھا ہوا ہے، حضرت الیاس کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے بعض روایتوں کے مطابق. بھائی یہ چار پیغمبر ہے نا، کیوں زندہ رکھا ہوا ہے خدا نے؟ بولنا خدا کا کوئی مقصد ہوگا، ہمیں کیا پتا. تو بھائی یہ ہمیشہ فاطمہ زہرا کی اولاد سب سے مظلوم تمہیں کیوں نظر آتی ہے؟ جب بھی فاطمہ زہرا کی اولاد کے ساتھ کوئی فضیلت آتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو عزیزانِ گرامی دیکھیے، آل رسول سے محبت کیجیے، آل رسول کو سمجھیے، آل رسول کو درک کیجیے. یہ بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ فرقوں میں تقسیم مت کیجیے. اہل سنت حضرات اور اہل تشیع حضرات دونوں نے امام زمانہ کے وجود پر کتابیں لکھی ہیں، موجود ہیں کتابیں. ہم اپنی لائبریری کی وجہ سے کبھی شیعہ حضرات یہاں موجود ہیں سارے اکثریت، ہو سکتا ہے اس میں ہمارا کوئی اہل سنت چاہنے والا بھی ہو، میرا کوئی بہت محترم، لیکن شیعہ حضرات کبھی اپنی فقہ سے ناواقف ہیں، سمجھتے ہیں اہل سنت کے یہاں ثواب ہے. نہیں، جا کے فقہ پڑھیے، بہت سی باتیں جو ان کے یہاں ثواب ہیں ہمارے یہاں بھی ثواب ہیں، اور اکثر باتیں ایسی ہیں جو ان کے یہاں ثواب ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں. ہم اپنے فقہ سے ناواقف ہیں، سمجھتے ہیں ان کی فقہ میں ہیں. بہت سے لوگ اہل سنت کی اپنی فقہ سے ناواقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف شیعوں میں ہے. مسواک کرنا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ثواب ہے اس لکڑی سے جو رسول خدا کرتے تھے. ارے صاحب سنت ہے، وہ لکڑی ثواب ہے، ٹیوب ارق جو سعودی عرب میں مکے میں ملتی ہے تو اس سے ثواب ہے. یہ لباس پہننا، فلاں عطر لگانا، جو چیز حدیث میں آئی ہے رسول خدا انجام دیتے تھے، آپ اس کو انجام دیجئے، ثواب ہے. چاہے وہ اہل سنت کیا ہو، چاہے وہ آپ کیا ہو، حدیث رسول کی ہو بس کافی ہے. تو بہت سی باتیں ہم اپنے مذہب سے ناواقفیت کی بنا پر، احادیث سے ناواقفیت کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مخالف فقہ کا خاصہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں، امام زمانہ کا وجود دونوں مکاتب کے اندر موجود ہے. امام زمانہ کے وجود کے اوپر دونوں مکاتب میں یہ بات کہی گئی ہے. اب وجہ کیا ہے؟ خدا نے باقی رکھا. اچھا، لیکن پھر بھی مولانا دیکھیے، آپ مسئلہ یہ ہے امام زمانہ کے وجود کا کہ وہ ہمارے آپ کی طرح رہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زندگی دنیا میں گزارے اور اس پر بیماری نہ ہو؟ تو دیکھیے، یہ تقریباً آج سے کوئی 100 سال پہلے یا 95-90 سال پہلے امریکہ میں یہ ریسرچ ہوئی تھی، اور ان کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا جس پروفیسر نے امریکن نے تحقیق کی تھی. اس نے یہ ثابت کیا تھا، اس بات کو بہت غور سے سنیے گا، بات ختم کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، کہ موت کسی عمل کا نام نہیں ہے، موت کوئی ایکشن نہیں ہے، موت ری ایکشن ہے. ایکشن کو روک لیجئے، ری ایکشن بھی نہیں ہوگا. توجہ کی، اب آپ جب گیند کو دیوار پر مارتے ہیں، گیند ٹکرا کر آپ کے پاس آتی ہے، آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے. ٹینس کی گیند ہو، آپ مارے، ٹکرا کر آپ کے پاس آئے گی. اگر آپ ٹینس کی گیند کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور دیوار پر مارے ہی نہ، تو کیا وہ ٹکرا کر آپ کے پاس آئے گی؟ بہت نہیں آئے گی، ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو موت ایکشن کا نام نہیں ہے، موت ری ایکشن کا نام ہے. اگر آپ گیند کو دیوار پر نہیں ماریں گے تو گیند آپ کے پاس ٹکرا کر آئے گی نہیں. تو یہی کام موت کے ساتھ کیجئے. उस एक्शन को रोक लीजिए, बहुत खुद बखुद रुक जाएगी। और उन्होंने लेबोरेटरी में वाकया ये पूरे टेस्ट किए और काफी लंबी रिसर्च थी उनको इस पर, जहां तक मुझे याद है कि इस पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा कि जिसने चांद और सूरज को बाकी रखा हुआ है, उस एक्शन को रोका हुआ है खुदा ने कि जिसके जरिए चांद और सूरज की मौत हो जाए, तो क्या उस खुदा की कुदरत में कोई कमी है कि वो एक ऐसे इंसान को बाकी रखे और उसकी जात तक ऐसे एक्शंस को ना पहुंचने दे कि जिसके जरिए मौत का रिएक्शन रुक जाए और वह 1400 साल तक जिंदा रहे। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। सवाल यह है कि जिस खुदा ने हजरत इदरीस को, जिस खुदा ने हजरत ईसा को, जिस खुदा ने हजरत इलियास को, जिस खुदा ने हजरत खिज्र को, जिस खुदा ने शैतान को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, तो क्या हरज है कि वो हजरत हुज्जत इमाम जमानों को भी जिंदा रखे अब तक? क्या हरज है? क्यों जिंदा रखे? क्योंकि ये दीन खुद कह रहा है अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, उसने रसूल को भेजा है दीन देकर। यह दीन मासूम के जरिए आगे बढ़ सकता है, गैर मासूम इस दीन को नहीं चला सकता। अगर गैर मासूम इस दीन को चलाएगा तो परवरदिगार को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ले तुखरिज अन्नास मिन अज़्ज़ुलुमात इला नूर। हबीब, इस कुरान के जरिए तुम लोगों को गुमराही से निकालोगे। हबीब की जरूरत है, मासूम की जरूरत है इस दीन को आगे बढ़ाने के लिए, इस दीन को चलाने के लिए, इस दीन के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। मासूम की इस्मत के बगैर यह दीन आगे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मासूम दीन के हकायक को बराह रास्त खुदा से ले सकता है। मुज्तहिद मर्जे तकलीद दीन के हकायक को खुदा से नहीं ले सकता, वो किताब से लेगा। क्योंकि वो मासूम की जरूरत है, इसलिए मासूम को बाकी रखा हुआ है। गैबत में क्यों भेज दिया? इसकी मिसाल क्या? ये गैबत में क्यों? परवरदिगार इमाम हसन अस्करी के बाद इमाम जमानों को जिंदा रखता? और उसके बाद हुकूमत को कायम करवा देना, जंग होती और हुकूमत कायम हो जाती। आजादी ग्रामी देखिए, इसकी मिसाल पेश करूं। अगर कोई बाप अपने बच्चे को, बच्चा कहे मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए, बाप 1 लाख रुपए दे, बच्चा जाया कर दे, फिर कुछ दिनों बाद 1 लाख रुपए मांगे, फिर जाया कर दे, मांगता रहे जाया करता रहे, एक वक्त ऐसा आएगा कि बाप कहेगा कि देखो अब जाकर जरा तुम सड़कें नापो, जूतियां चटखाओ, दफ्तरों के चक्कर काटो, ताकि तुम्हें पता लगे कि पैसा कमाया कैसे जाता है, और पैसा जो 1 लाख तुमने इतनी दसियों दफा जाया कर दिया, ये मैंने कितनी मेहनत से कमाया था और तुम्हें दिया था, तुम जाकर ये करो जरा, 1 साल 2 साल 3 साल करो, तब पता लगेगा। अब ये औलाद, ये बेटा बगैर पैसों के घूमेगा, शहर की सड़कों नापेगा, दफ्तरों के चक्कर लगाएगा, ताकि इसे मारफत आ सके कि पैसा कमाया कैसे जाता है और खर्च कैसे किया जाता है। ये इसकी तरबियत के लिए जरूरी है। खुदा ने रसूल खुदा को भेजा, लोग नहीं समझ सके, जाया कर दिया। मौला कायनात जनाब सैयदा इमाम हसन इमाम हुसैन, एक के बाद एक आइम्मा आते रहे, लोग नहीं समझ सके। तो खुदा ने क्या मजाक लगा रखा है कि एक के बाद एक ऐसी शख्सियात को भेजता रहे? खुदा कहेगा अब ए इंसानों, ए बशरियत, ए मजीदो इंसान, तुम इतना अपनी जात को रगड़ो, ए बशरियत इतनी ज्यादा जूतियां चटखाओ, मारे मारे फिरो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुमने जिन 13 हस्तियों को अपने हाथ से गवा दिया उनकी हकीकत और अजमत क्या थी, ताकि जब मैं अपने 12वें को भेजूं तो तुम पूरी मारफत के साथ उसके अहकाम को बांधकर उस पर अमल कर सको। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। फिर یہ سید الشہداء کے واقعے کا ربط امام زمانہ کے ساتھ ہوتا رہا، مسئلہ ہوتا رہا، امام حسین کو بلایا، واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد مولا کو شہید کر دیا. اب بتائیے پروردگار نے اپنی حجت پوری کر دی نا، کہ دیکھو حسین کو تم پہچانتے تھے، جانتے تھے، راکب میں دوش رسول ہے، سیدہ کا لال ہے، رسول خدا نے اپنی زبان چسائی تھی، مدینے میں رسول خدا ممبر میں اپنی گود میں لے کر بیٹھتے تھے، امام حسن کا بھائی تھا، تم نے کس بے دردی سے شہید کیا؟ جس کو بہت توجہ سے اس استدلال کو سنیے گا، جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے، جس کو تم نے سیدہ کی آغوش میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کو تم نے دیکھا تھا کہ رسول خدا ممبر پر لے کر اسے بیٹھتے تھے، جس کے بارے میں تم نے خود سنا تھا کہ رسول اس کے لیے اونٹ بن گئے تھے، لوگ تم میں ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا تھا کہ رسول چاروں ہاتھ پیروں پر چل رہے حسین کو کندھے پر بٹھا کر، جس کو تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا. اب میں کیسے سیدہ سجاد سے کہوں کہ تم یہ کام کرو؟ ارے جس کے بارے میں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے ساتھ یہ حشر کیا، تو جس کے بارے میں تم نے سنا ہے اس کا کیا حشر کرو گے؟ اب یہ بات نہیں ہے، اب ایسا نہیں کہ غیب سے مسلسل تمہارے لیے خدمت کا سلسلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ روٹی نہیں ہے کہ ایک روٹی آپ نے ضائع کر دی تو دوسری تندور سے پک کے آ جائے گی، جب تک کہتے رہیے روٹی پکتی آتی رہے گی. یہ معصوم ہے، ان کی خلقت خاص انداز میں ہوئی ہے. خلقکم اللہ انوارن، زیارت جامعہ کے جملے، خلقکم اللہ انوارن فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ارن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسمہ. اے معصومین، اے ائمہ، اللہ نے آپ کو نور کی صورت میں آسمانوں میں خلق کیا، فمن علینا، اللہ نے پھر ہم پر احسان کیا، فجعلکم فی بیوت، آپ کو اللہ نے آسمان سے نور کی صورت میں زمین پر اتارا، اور اس کے بعد آپ کو ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ جہاں پر خدا کا ذکر خدا کی اجازت سے ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، پروردگار اپنے نور کو اتنا سستا نہیں بیچے گا. کتنی دفعہ سستا بیچے؟ رسول خدا کو عطا کیا، جناب سیدہ معاشرے میں بھیجی، امیر المومنین بھیجے، امام حسن کو بھیجا، امام حسین کو بھیجا، اب کب تک خدا؟ کیا کھیل اور تماشا ہے یا معصومین کی خلقت ہے؟ اب خدا یہ کام نہیں کرے گا، اب خدا یہ کام کرے گا کہ دیکھو کائنات میں، دنیا میں بادشاہت آئے گی، پوری دنیا میں بادشاہت چلے گی، بادشاہت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں گی، وہ چلیں گی، جمہوری حکومتوں کے ساتھ ساتھ دو نظام آئیں گے، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام، کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، وہ اقتصاد کے مسائل یہ بھی ختم ہو جائیں گے. مذہبی لوگ آئیں گے، دعوے کریں گے. پاکستان میں دیکھ لیجیے آپ، مذہبی سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، انہوں نے آج تک کیا کر پائیں، کتنے ووٹ لے پائیں، کیا خدمت انجام دے سکی؟ مذہب کو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن مذہبی پارٹیاں آ رہی ہیں، کیا کام کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی ہیں، ایک سلسلہ آگے کا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے عالم غیب میں بیٹھ کر، ایک ایک نظام حکومت کو تم آزما کر دیکھ لو گے کہ اس نظام کے ذریعے حکومت نہیں چل سکتی. کسی زمانے میں بہت شور و غل اٹھتا تھا صاحب کہ کمیونزم کا، اشتراکیت کا، میں پہلے بتا چکا ہوں، ختم ہو گیا. مارکسزم کا زور چلتا تھا، ختم ہو گیا. لوگ کہہ رہے دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا، آ جائے دوبارہ، آ جائے پھر مر جائے، پھر تمہارا آ جائے. لیکن یہ سب نظام ختم ہونے کے بعد، جب وہ نظام آئے گا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور کریں گے، کسی روایت میں میں نے نہیں پڑھا، چاہے اہل سنت کی ہو چاہے اہل تشیع کے، کسی روایت میں میں نے نہیں پڑھا کہ ان کے خلاف فوج جو ہے وہ کینیڈا سے آئے گی، امریکہ سے آئے گی، یورپ سے آئے گی، انہی مسلمان ملکوں سے فوج آئے گی. اس کی وجہ شاید، اب یہ شاید کو یاد رکھیے گا، شاید یہ ہو کہ وہ لوگ عقل و شعور کی اس منزل میں پہنچ جائیں گے کہ اگر امام زمانہ آ کر ان کے سامنے کوئی ضابطہ حیات رکھیں گے، وہ بغیر جنگ کے مان لیں گے، یہ مسلمان ہوں گے کہ نہ جنہوں نے رسول کی زندگی میں صحیح سے قرآن پر عمل کیا، نہ رسول کے جانے کے بعد قرآن پر عمل کیا. یہ قرآن فرما رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. وما حرستا، اے حبیب، ولو وما اکثرهم ولو حرستا بمؤمنین، حبیب تمہارا جتنا دل چاہے. یہ خدا رسول خدا سے مخاطب ہے، یہ رسول خدا کے بعد کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی. اے حبیب، وما اکثرهم ولو حرستا بمؤمنین، حبیب تم جتنا بھی تمہارے دل میں تمنا آ جائے، حرص اور لالچ آ جائے کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئے، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. یہ حبیب کے زمانے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. عجیب بات ہے، پروردگار آدم نے رسول کے زمانے کے کتنے مسلمانوں کے منہ پر تماچا مارا اس آیت کے ذریعے. اے ایمان لانے والوں، جو ایمان لا چکے ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ کن سے مخاطب ہے؟ یہ کن سے مخاطب ہے؟ یقینی بات تو یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں ایمان لانے والوں سے تو مخاطب ہے قرآن. بھائی شاید کسی کو شک ہو کہ یہ ہمارے بارے میں ہے نہیں ہے. رسول کے زمانے میں جو آیتیں اتر رہی تھی، ایک چھوٹا سا قاعدہ آپ کو بتا دوں، رسول خدا کے زمانے میں جو آیتیں اتر رہی تھی، ہمارے اپنے بارے میں آپ شک کر لیجئے کہ مولانا شاید یہ آیت ہمیں مخاطب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ہو سکتا ہے نا شک کی جگہ، ہو سکتی ہے شک کی جگہ ہمیں مخاطب کر رہی ہے یہ آیت یا نہیں کر رہی. لیکن رسول کے زمانے میں تو یقیناً یہ بات طے ہے کہ رسول کے زمانے میں جو مسلمان تھے ان سے تو یہ آیت مخاطب ہے نا. یہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والو، تم ایمان لا چکے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو تم ایمان لائے تھے نا، وہ دو کوڑی کی بھی اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں ہے. کن سے مخاطب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تو عزیزان گرامی، وہ مسلمان جو نہ رسول خدا کی زندگی میں صحیح صحیح ایمان لائے، اور جب رسول چلے جائیں دنیا سے تو پھر تو اور حالت بدتر ہو جانی چاہیے، اور حالت خراب ہو جانی چاہیے کہ کیا حشر ہوگا ان کا، اور یہ کتنی بے راہ روی کے راستوں پر چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ رسول خدا کے زمانے میں بھی اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا. ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ وہ وہی زمانہ ہوگا جو گنجی شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو اقد الدر میں دور الابصار میں علماء اہل سنت نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، علماء اہل تشیع نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کہ جب امام زمانہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ آ کر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اور پھر اسلام کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر اسلام کے قوانین کی بالادستی ہوگی، شریعت کا بول بالا ہوگا، اور یہ مسلمان اپنے دین سے اتنے دور جا چکے ہوں گے کہ جب امام زمانہ آ کر دین اسلام کو پیش کریں گے تو یہ لوگ کہیں گے یا حتیب دین جدید، یہ مہدی کون سا دین لے کے آیا؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو رسول خدا لے کر آیا تھا، یہ کوئی نیا دین ہے. یہ کون کہے گا؟ یہ وہ لوگ کہیں گے جو خود دین کی الف بے سے واقف نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ رسول کے زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے. تو جو رسول کے زمانے میں ایمان نہیں لائے، آج کل ان کی کیا حالت ہے؟ اس وقت اور بدتر حالت ہوگی جب امام زمانہ آئیں گے تو ایسے لوگ کہ جن کو خود دین نہیں پتا، وہ رسول کے بیٹے سے کہیں گے یہ کون سا دین ہے، اس سے کہیں گے جو غیب سے علم حاصل کر رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے تین مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، یہ ظہور امام زمانہ کا اور اس کے خاص تعلق ہے امام حسین کی قربانی سے. آپ حضرات سن چکے آج مرثیے میں کہ جب امام حسین یکا و تنہا رہ گئے تو ایک دفعہ آپ نے آواز بلند کی، صدا استغاثہ، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ اما من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ایسا کہ جو ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی ایسا کہ جو رسول خدا کی بیٹیوں کی حفاظت کرے؟ پس ایک دفعہ حسین نے ایک عجیب کام کیا، خیمے میں آئے. یہ وہ وقت ہے کہ غروب آفتاب ہونے میں دو ڈھائی گھنٹے باقی ہیں. عباس دریا پر سو چکے، علی اکبر، اول محمد، قاسم، اولاد عقیل، حضرت عباس کے تین بھائی حر، حبیب ابن مظاہر، حسین کے خیموں کے ساتھ ان کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیے بڑا کٹھن مرحلہ ہے. حسین نے پوری رات جاگ کے گزاری ہے، قرأت قرآن کی ہے، ذکر خدا کیا ہے، نماز پڑھی ہے، خیموں میں پانی تو نہیں تھا نا، لاشیں اٹھا کر لاتے رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے مولا پر. خیمے میں ایک دفعہ آئے اور ایک دفعہ آ کر مولا نے بیویوں کا نام لے کر مقتل کے مطابق اپنی بہنوں کا نام لیا، حتیٰ بعض جگہوں پر ملتا ہے جناب فضہ کا نام لیا، جناب سکینہ، جناب رقیہ کا نام لیا. علیکن ببی سلام، اے رسول زادیوں، اے ماں کی قریض فضہ، اب تم پر ہمارا سلام ہو. جیسے ہی عزیز و بیویوں نے سنا، حسین کے گرد گھیرا ڈال دیا اور مولا حسین کی بیٹیوں نے، کسی نے مولا کا ہاتھ پکڑا، کسی نے مولا کا دامن پکڑا. جناب زینب کے یہ کلمات موجود ہیں، وا محمد آ، وا غربتا، وا علی آ، اے بابا علی مدد کو آؤ، یا رسول اللہ آج ہم پر غریبی کا بڑا کٹھن وقت پڑا ہے. بس ایک دفعہ حسین نے سب کو صبر کی تلقین کی، خیمے سے باہر نکلے. عزیزو، جناب زینب کو کوئی معمولی ہستی نہ سمجھے، زینب وہ ہے کہ جو آل محمد کے رازوں کی امانت دار ہے، زینب وہ ہے کہ جس نے فاطمہ کی آغوش میں تربیت پائی ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے. حسین کی شہادت کا وقت اتنا کٹھن ہے کہ جب حسین نے دیکھا کہ زینب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے اور نزدیک ہے کہ شاید زینب کی روح بدن سے نکل جائے، یہ وہ معجزہ ہے جو حسین نے دکھایا. ایک دفعہ شہزادی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نہ جانے مولا نے کون سا تصرف کیا، زینب کے دل کو قرار آیا، خیمے سے باہر آئے. شاید بیوی نے کہا ہو، حسین نے دائیں بائیں دیکھا ہو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا وہ مدینہ تھا جب گھوڑے پر بیٹھے تھے، تو شاید اکبر نے رکابے تھامی ہو، عباس نے لگام تھامی ہو، بھانجے بھتیجے پاس کھڑے تھے، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، لیکن اللہ اکبر فاطمہ کے لال کی مظلومیت، ارے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے کوئی نہیں ہے کہ جو لگام پکڑ سکے. بس ایک دفعہ زینب آئی رخصت کے لیے، زینب دیکھو اب ہم جا رہے ہیں، زینب دیکھو حسین کے بچوں سے خبردار، یتیمی کا داغ ہے، ارے حسین کے بچے بہت تکلیف میں ہوں گے. وصیت فرمائی، ایک دفعہ خیمے میں گئے، سید سجاد کو گلے سے لگایا، بدائے امامت سپرد کیے، گفتگو کی، کہا بابا یہ آپ کے جسم پر خون کیسا ہے، یہ زخم کیسے ہے؟ کہا بیٹا سب شہید ہو گئے. بس سید سجاد نے یہ سنا، ایک دفعہ غیرت ہاشمی کو جلال آیا، ایک دفعہ سید سجاد ارے نیزے کا سہارا دے کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن مشیت ایزدی نہ چاہتی تھی کہ سید سجاد شہید ہو. میرے مولا کو غش آیا، دوبارہ بستر پر گر پڑے، تاریخ کے مطابق حسین نے گلے لگایا. حسین دوبارہ خیمے سے باہر نکلے، زلجلہ پر سوار ہوئے، ایر لگا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. حسین نے سبب دریافت کیا، زلجنا نے اپنے منہ کو اپنے سمو کی جانب اشارہ کیا، کہا یبن رسول اللہ ذرا سمو کی طرف دیکھیے. اب جو حسین نے سمو کی طرف دیکھا، تو علامہ شوشتری لکھتے ہیں کہ دیکھا تین سارا بچی زلجنا کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے. اے میرے بابا کے زلجنا، میرا چچا گیا تو آیا، بھیا اکبر گئے تو آئے، بھیا قاسم کے دوڑ کے ٹائے، اے زلجنا میرے بابا پتا لے کر جا. بس ایک دفعہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، تپتی ریت پر بیٹھے، اس بچی کو اپنے گھٹنوں پر بٹھایا، آغوش میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، گالوں کا بوسا دیا ہوگا، کہا ہوگا بٹیا دیکھو ہم جا رہے ہیں، تمہیں پیاس لگی ہے نا، شاید پانی کی کوئی سبیل کر لے. تسلی دے کر بچی کو دوبارہ خیمے میں بھیجا. بس میں دو جملے مولا سے کہوں گا، مولا یہ وہی بچی ہے نا کہ رخصت کے وقت گالوں پر ہاتھ پھیرا ہوگا، سر بپیشانی کا بوسا دیا ہوگا، بڑے پیار سے خیمے میں بھیجا ہوگا. مولا کان شام غریبہ میں ہوتے، یہی بچی تھی، رخسار تماچوں سے لال تھے، کانوں سے خون بہ رہا تھا، یہ آپ کو مولا مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن آپ نہر کے کنارے سو رہے تھے. بس ایک دفعہ حسین گئے، خطبہ پڑھا، لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا، دریا تک گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے، چاہتے تھے کہ بچوں کے لیے پانی لے جائیں. کسی نے کہا حسین ارے کیا پانی کی طرف جا رہے ہو, دیکھو تمہارے بیوی بچوں کی جانب لشکر اشقیہ جا رہا ہے. حسین نے گھوڑے کی لگاموں کو موڑا, ایک اکیلا میرا مظلوم بولا, کئی ہزار کا لشکر علی کی بہادری دکھائی, سیر فاطمہ کی طاقت دکھلائی, لشکر کو تمہارا پیچھے دھکیلا. حسین ایک عجیب کام کر رہے ہیں, آپ سب کو خدا کربلا کی زیارت کروائے, قلعہ زینبیہ جا کر دیکھیے گا, ایک عجیب کام کر رہے ہیں مولا. لشکر کو پیچھے دھکیلتے ہیں, لشکر کو پیچھے دھکیلتے ہیں, دوبارہ ٹیلے پر جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, لشکر نزدیک آتا ہے, میرا مولا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوبارہ ٹیلے سے نیچے اترتا ہے, لشکر کو دھکیلتا ہے. مولا کر کیا رہے, دیکھو خبردار, حسین کی زندگی میں لشکر رسول زادیوں کے خیمے تک نہ پہنچے. مولا ارے سلام ہو آپ کی قیادت کو, آپ شام غریبوں میں کہاں تھے؟ بس ایک دفعہ دھکیل رہے پیچھے, دوبارہ خیموں میں آئے. اب جب بچوں نے بہن نے دیکھا کہ جسم پر تیر پیوست ہے, رسول زادیوں کا کیا حال ہوا ہوگا, سکینہ کا کیا حال ہوا ہوگا, ارے بابا یہ آپ کا کس نے حال کیا؟ ایک دفعہ دوبارہ سب کو گلے لگایا. صبر کی تلقین کی, دوبارہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان کی جانب گئے, لشکر کو دھکیلا, تیر جسم میں لگ چکے ہیں, تلواروں کے گھاؤ ہیں, رات بھر عبادت میں گزاری ہے, صبح کو آرام نہیں کیا, پانی کا ایک قطرہ پورا نہیں کیا. ارے کمزوری کا آدم ہے, خون بہ چکا ہے, حسین پانی پیے تو کیسے پیے؟ بس ایک دفعہ طاقت کا آدم جاری ہے. میرا مولا گھوڑے پر سر جھکا کر بیٹھا تاکہ اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو دوبارہ درست کر لے, تاکہ کچھ آرام کرے, سانس لے کر دوبارہ حملہ کرے. فرامین حسین کی جانب ایک تیر آیا, حسین کے گلے میں پیوست ہوا, حسین نے چلو میں تیر لیا, بسم اللہ بب اللہ بفی سبیل اللہ وعدا ملت رسول اللہ, چلو میں دیا, اپنے چہرے پر ملا, ارے تیر کو کھینچا. مولا یہ تو وہی مظلومیت ہے جو علی اصغر کی تھی. مولا نے دوبارہ حملہ کیا, کسی ظالم نے پیشانی پر پتھر مارا, ارے وہ جگہ تھی جہاں فاطمہ بوسا لیا کرتی تھی. بس ایک دفعہ آستین سے اپنے لہو کو پوچھا, اب فاطمہ کا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آیا, زینب کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آندھیاں کیوں چلی, ارے جبریل کی آواز آئی, قتل الحسین بن کربلا. آپ کو یاد ہے نا, آپ کو یاد ہے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا کیا کہتا تھا؟ حسین میری مدد کو آؤ, حسین میری مدد کو آؤ. فاطمہ کے بیٹے کی مظلومیت کو سمجھنا ہے, حسین گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں, کس کو بلائے مدد کے لیے؟ ارے ایک بہن ہے دکھیاری, کچھ بیٹیاں ہیں, ارے مدد کے لیے بلائے تو کس کو؟ شاباش ہے, سلام ہے ہمارا حسین کی عزت کو, ارے حسین کی مظلومیت کو, کہ جب میرا مولا گرا, مختل کے الفاظ ہے, سانسیں باقی تھی فقط سما نظر آ, ایک نگاہ میرا مولا لشکر پر ڈالتا تھا, ایک نگاہ خیام پر ڈالتا تھا, فقط سما نظر آ. ایک دفعہ زلجنہ گیا, اب حسین کی خبر خیموں میں جائے تو کیسے؟ زلجنہ نے سر کو جھکایا. میں بس مختصر کر کے مسائل پڑھ رہا ہوں, عزیز و طاقت نہیں اب سینے میں. حسین کے زلجنہ نے اپنے سر کو حسین کے خون سے رنگین کیا, یہ خبر خیموں میں جائے تو کیسے جائے؟ حسین کے زلجنہ نے اپنی یال کو حسین کے خون سے رنگین کیا, دوڑتا ہوا دروازہ خیمہ تک گیا, اس کے بعد خیمے میں آیا, بیویوں نے دیکھا زین کٹی ہوئی ہے, تلو تیر پیوست ہے, پیشانی خون سے رنگین ہے. بیویاں سمجھ گئی, بیویوں نے زلجنہ کو گھیر کے ماتم کرنا شروع کر دیا. وہ محمدہ وہ عادیہ کی صدایں بلند ہوئی. بس ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, سکینہ یہ نندی سکینہ آگے بڑھی, نندی سکینہ نے ایک جملہ کہا, میرے بابا کے زلجنہ میں سمجھ گئی, مجھے پتا لگ گیا کہ میں یتیم ہو چکی ہوں, رسول کا نوازا چلا گیا, ارے میرا بابا دنیا سے چلا گیا, مجھے سمجھ میں آ گیا, مجھے اس کا مجھے یہ نہیں پتا, لیکن مجھے ایک بات پوچھنی ہے تجھ سے. یا جواد آبی ہم سکی آبی ہم قتل اچھا نہ, میرے بابا کی زلجنہ مجھے ایک بات بتا، مجھے اپنے بابا سے بڑی محبت ہے، میں اپنی بابا اپنی پیاس کو بھول گئی، میں زلجنہ مجھے ایک سوال کا جواب دے، جب میرا بابا میدان میں گیا تھا نا تو میرے بابا کے حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ رہے تھے، میرے بابا کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، مجھے یہ بتا کہ جب میرے بابا کے گلے پر چھری چلی تو میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ بس ایک دبر دہن اب خیمے سے نکلی، دیکھا بر رہی نہ شمرا جان تن حالات صدر ہے دن میں لہیتے، ارے زینب نے اپنے ہاتھ سر پر رکھے، ارے کہا اے پسر ساتھ اور تبدیل روا یقتن ابو عبداللہ، دیکھا زینب کی کوئی مدد نہیں کر رہا، بس ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا، رسول خدا کو مدد کے لیے بلایا، السلام علیک یا رسول اللہ، ارے نانا ذرا اٹھ کر مدینے سے آؤ، یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں گلتا ہے، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. معلم علي يسعد عليكم امام زمانہ کے دل ہے، غمگین دل کی جو کل عاشور کا دن ہوگا آج عاشور کی ہے، پروردگار اس عزاداری کو امام زمانہ کے دل کی تسکین کا باعث قرار دے، جناب سیدہ کے دل کی تسکین کا باعث قرار دے، پروردگار یہ لوگ جو ہے گریہ کر رہے ہیں یہ کسی ثواب کے لالچ میں نہیں آئے، ان کے دل میں حسین کی محبت ہے، پروردگار ان کے آنسوؤں پر رحم فرما، حسین کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس پر رحم فرما، پروردگار ہم سب کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے چاردہ معصومین کے ماننے والوں کو پیدا کرتے رہیں، پروردگار اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین، پروردگار جہاں جہاں جس جگہ فرش عزا بچھی ہے، جس نے فرش عزا بچھائی ہے، پروردگار جس مذہب جس فرقے کا ہے، پروردگار اس کی عزا کو قبول فرما، قیامت تک کے لیے اس کی نسل میں عزاداری سے محبت کو قائم رکھ، صاحب خانہ کے رزق میں، روزی میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرما، قیامت تک کے لیے ان کے گھر میں محمد آل محمد کی محبت کو زندہ و جاوید فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے گھر میں نور پنجتن کو نازل فرما، ان کی سزاداری کو امام زمانہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما، ہم سب کے مرحومین و مرحومات والدین کو اس سزاداری کے ثواب پہنچا، وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الاسر والزمان، ایک ہمارے مومن برادر نے دعا کی ہے عزادار نے کہ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی، امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کی، پروردگار اس بندہ خدا کی والدہ کو اور جو جو اس میں یہاں موجود ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی، پروردگار جلد از جلد شفا کامل و عاجل عنایت فرما، مشکلات و گرفتاریوں سے نجات دلا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیں.